صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوش دنیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تاجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے باری دیگر بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. سورہ فاتحہ آپ سن اللہ اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجابية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل امة رسولا وَعَبْدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار کا اپنے بندوں سے ایک رابطہ، اور اس رابطے کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس طرح سے بیان کیا کہ میرا تمہارے سے ایک رابطہ ہے، ایک رابطہ تمہارا مجھ سے ہے. یعنی ایک تعلق اللہ اپنے بندے سے برقرار کرتا ہے، ایک تعلق بندہ اپنے رب سے برقرار رکھتا ہے. تمہارا میرے سے یہ رابطہ ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اور میرا تمہارے سے یہ رابطہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو مقبول کروں، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں. یعنی جب ہم اللہ سے یہ ناطا جوڑتے ہیں، جب ہم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہوتے، خداوند متعال سے سوال کرتے ہیں تو خداوند متعال ہماری دعاؤں کو یقیناً سنتا ہے، بشرط یہ کہ ہم خلوص دل سے مانگے، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور ملے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو خداوند متعال سے سوال ہی نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی نہیں مانگتے. اگر مانگتے ہیں تو وہ بھی چند ایک چیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور یقیناً دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. جو رزق مانگتا ہے اسے رزق مل جاتا ہے، جو شفا مانگتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے، جو مال مانگتا ہے اسے مال بھی مل جاتا ہے، جو علم طلب کرتا ہے اسے علم مل جاتا ہے، جو تقویٰ مانگتا ہے اسے تقویٰ مل جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اللہ سے سوال کرتے ہیں. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو سنے گا، دعا مستجاب ہوگی، تو اللہ نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ رابطہ یہی ہے کہ تم سوال کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مقبول کروں گا. بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتائی گئی کہ جس کی وجہ سے دعائیں مقبول نہیں ہوتی، ہمارا یہ رابطہ اللہ سے خراب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی. جیسے ایک نقطہ کل بتایا تھا، جب کسی قوم کے درمیان میں سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر ختم ہو جاتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی. ہمارے گناہ باعث بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مجیب الدعوات ہے، جو بندوں پر 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے اور ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ، کون سی دعا ایسی ہے جو اللہ مقبول نہیں کر سکتا؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہماری طرف سے کوئی خطا، ہماری طرف سے کوئی غلطی، کوئی لغزش، ہماری طرف سے کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی. مثلا دعا کے اوپر جو برا اثر ڈالتے ہیں وہ ہمارے گناہ. محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم.
جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ باعث بنتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور و معروف دعا، دعائے کمیل، جسے شب جمعہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں امام نے انہی مطالب کی طرف اپنے چاہنے والوں کی توجہ دلائی کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی. وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کے رنگ، ان کی کیفیت، ان کے اثرات بدل جاتے ہیں. نعمت نقمت میں تبدیل ہو جاتی. اولاد نعمت ہے، لیکن اگر اولاد سے فائدہ نہ پہنچ رہا، اولاد سے سکون نہ مل رہا ہو، اولاد خدمت گزار نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، یہی نعمت نقمت. مال ہے لیکن مال سے انسان مستفید نہ ہو سکے، یہی نعمت بدل جاتی ہے نقمت میں. تو نعمتیں بدلنے والی کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم تو نعمتیں دینے والا تھا، اس نے نعمت دی تھی، نعمت کے اثر نہیں مل رہے کیونکہ ہمارے گناہ باعث بنتے ہیں. تو امام شب جمعہ کے لیے ہمیں ایک سلیبس دے رہے کہ ہم شب جمعہ میں اگر ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ دعائے کمائل پڑھیں تو صحیح، کہ پروردگار تو ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گناہ ہے جو ہماری زندگی سے فیوز و برکات کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. ان کی معافی، ان سے توبہ استغفار کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے لیے بہت زیادہ تاکید کی کہ انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کرے اور جو غلطیاں اسے اپنی نظر آئے خدا وند متعال کے حضور معافی طلب کرے. کتنے ایسے بندے ہیں اللہ کے جو زندگی میں کبھی توبہ ہی نہیں کرتے، کبھی پروردگار عالم کے حضور ندامت کا احساس ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں کہتے کہ پروردگار میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے اور پھر اپنی دعا مانگے. آداب دعا میں سے ایک شرط یہ، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں مقبول ہو، پہلی اہم ترین شرط یہ کہ پہلے توبہ کرے، پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرے. جب توبہ کرے گا، اپنی گناہوں کا اعتراف کرے گا، تب اس کی دعا مقبول ہوگی. متکبر کی دعا مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے گھمنڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت کامل ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ آور، اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہا کہ میں ضرور قبول کروں گا، تمہارا مجھ سے رابطہ ہی یہی ہے، میرا تم سے رابطہ ہی یہی ہے کہ تم مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. لہٰذا ہم مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ہم جو مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے، اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ کر مانگنا شروع کر دیں گے کہ وہ بھی مل جائے گا. علم طلب کریں گے تو وہ بھی ملے گا، تقویٰ پرہیزگاری طلب کریں گے وہ بھی ملے گا، نماز شب کی توفیق طلب کریں گے وہ بھی مل جائے گی، قرآن کی تعلیم طلب کریں گے وہ بھی میسر آ جائے گی. جو بھی طلب کریں گے اگر واقعی خدا اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص نیت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ، ایک اہم چیز یہ دعا کی، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا انسان کا کام. کیونکہ اگر ہم کوشش نہیں کرتے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے اور حرکت نہیں کرتے، تو روایات میں آئے شخص جو خالی دعا مانگتا اور عمل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، یہ اس شخص کی مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر چلانا، بغیر کمان کے تیر چلائیں گے نشانے پہ نہیں لگے گا. لہذا دعا کے ساتھ عمل، جد و جہد جو انسان کی کامیابی کے لیے اصلی راز ہے. جب کوشش بھی کرتے رہے تو پروردگار عالم ہماری تمام مدعاؤں کو قبول کرنے والا. امر بالمعروف نہیں اس منکر کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ سٹرگل کرنی ہوگی. اتنی تو کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے گھر سے باہر نکلے تاکہ ہمیں پتہ چلے معروف کیا ہے نہیں کیا ہے. اتنی تو کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے گھر میں کچھ ٹائم نکالے اپنے لیے تاکہ ہم مطالعہ کر سکے اور علم حاصل کر سکے اور معروف اور منکر کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں پہچان سکے. یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہوتی ہے. کل بھی میں نے کہا کہ اگر ہم نے کہا کہ معاشرے کا درد انسان کے دل میں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے جاگ کر بس پھر معاشرے کا درد کریں گے، بلکہ انسان اپنی زندگی کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ شخص مذمت کے قابل ہے جو پوری عمر گزار دیتا ہے، کسی بھی دن کوئی دن اس کا ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ معاشرے کی فکر نہ کرے. یہ پورا دن گزر جاتا ہے معاشرے کی فکر نہ کرے، جیسے کہ حدیث رسول میں آیا کہ صبح جاگے اور مسلمانوں کی فکر نہ کرے جو مسلمان نہیں، رات کو شکم سر ہو کے سو جائے اور یہ فکر نہ کرے کہ کوئی بھوکا ہے کوئی ضرورت مند ہے اور سو جائے چین سے، یہ مسلمان نہیں. ہمیں مسلمان ہونے کے لیے بہت سے درد اور سوز و گداز دل میں پیدا کر رہے ہیں، تب ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اکثر لوگ کچھ چند چیزوں میں گھر گئے اور پھر وہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ مردہ معاشرہ، یعنی کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں اور دنیا کی تعلیم کے لیے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں اس کائنات کی جسے ہم مولا کائنات کہتے ہیں، سب کے سرپرست، سب کے ولی، اللہ کے جانشین، نمونہ کامل، انسان کامل، جن کی زندگی کا ہر پہلو دیکھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے. ذکر علی بھی اس لیے عبادت کہ مولا کائنات کی زندگی میں ہمیں بے انتہا برا قیمت پہلو نظر آتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب نے ہر چیز کو عمل کر کے دکھایا. وہ علی ہے جن کی زندگی کے بارے میں دوسروں نے گواہی دی کہ علی علیہ السلام اس دور میں زندگی گزارے تھے جس دور میں لوگوں کے لیے سن اور سال بہت اہمیت رکھتا تھا، یعنی لوگ بزرگوں کی اور بڑے عمر کی لوگوں کے احترام اور ان کی عزت کے قائل تھے. لیکن مولا کائنات اپنے کم عمری سے، جب وہ بچے ہیں، کتنے عمر میں اسلام کا اعلان کر رہے ہیں؟ اعلان کیا علی بن ابی طالب نے اسلام کو قبول کرنے کا 10 سال کی عمر میں. سب بڑے پیچھے رہ گئے، کسی نے رسول اللہ کی معاونت نہیں کی، رسول اللہ کی صدا پر لبیک نہیں کہا، لیکن مولا کائنات نے کہا. یہ علی اتنے بہادر اور نڈر ہیں، جب جنگ خندق میں عمر ابن عدود نے للکارا تو کسی مسلمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس دشمن کا مقابلہ کرے، بہت زیادہ بہادر، قوی اور شجاع. دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک اصول ہے. کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے دشمن کو کمزور سمجھتا ہے، اور وہ واقعی دشمن بہت طاقتور تھا. عمر ابن عدود نے جب للکارا، کوئی نہیں آگے بڑھا، لیکن پھر مولا کائنات میدان مقابلہ میں اترے. علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، علی مقدم ہے ہر جگہ. جب مولا اترے تو رسول اللہ نے ایک سوال کا، علی جانتے ہو کہ یہ عمر ہے؟ مولا نے ایک جواب دیا، یا رسول اللہ جانتا ہوں عمر ہے، لیکن میں بھی علی ہوں. اپنے آپ کو بھی جانتے کہ میری طاقت کتنی زیادہ، خود اعتمادی تھی. جس نقطے کو سب لوگوں نے لکھا اور گواہی دی کہ علی ابن ابی طالب کم سنی میں بھی، جوانی کی بہت ہی آغاز سے، علی ابن ابی طالب خود اعتمادی رکھتے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانا، ہم علی والے ہیں. تو ہم کون؟ ہم علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز، اور جب حسین والے تو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا حسین والوں کو ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے جیسے علی والوں کو ہونا چاہیے. یہ علی جو ہر میدان میں آ گئے اور چاہے تو دنیا کو اپنی طرف سمیٹ سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. حتی علم میں اتنے آگے کہ اگر پتھر کو ہاتھ رکھے، سنگریزوں پر ہاتھ رکھ دے تو وہ جواہرات میں بھی تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مولا کائنات کو عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی علی ابن ابی طالب نے دنیا کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں، اگر میں چاہتا، اتنی قدرت تھی علی نے، اگر چاہتا تو بہترین غذاؤں کو حاصل کر سکتا تھا. میرے پاس بہترین شہد، بہترین گیہوں، گندم، بہترین ریشمی لباس ہوتا اور میں ان چیزوں سے مستفید ہوتا. اگر علی چاہتے، ارادہ کرتے تو یہ سب چیزیں حاصل کر سکتے. لیکن مولا کائنات کہتے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ علی کے اوپر خواہشات اور ہوا و حبس ہرس غلبہ کر لے اور میں اس جانور کی مانند بن جاؤں؟ علی بن ابی طالب کا مکتوب نمبر 45 ہے نجل بلاغہ. مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور میری زندگی کا ہم و غم یہ ہو جائے کہ میں کھانے کھاؤں اور اچھا لباس پہنوں. جو آج کے ایک عام آدمی کا ہم و غم کہ وہ اچھی زندگی گزار لے، بلکہ بہت بڑا غم ہے کہ جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ اپنی زندگی کے آخر میں سوچتا ہے کہ میں ناکام زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہا. اور بہت سارے لوگ اس غم میں گھلتے گھلتے ختم ہو جاتے. لیکن علی ابن ابی طالب کا یہ غم نہیں تھا، علی چاہتے تو یہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے. مولا نے کہا میں اس جانور کی مانند ہو جاؤں جو بندھا رہتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے کہ کب اس کو غذا ملے گی، اور جب وہ کھل جاتا ہے تو پھر چرنا شروع کر دیتا ہے اور کھانے کے بعد سو جاتا ہے. علی ایسے نہیں ہو سکتے. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میں خود ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے ممکن ہے؟ اور علی کے چاہنے والے ایسے ہو جائیں؟ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے. اس نے کہا تقوی اختیار کرو. مولا نے کہا تمہارے لیے بہترین تھا کہ تم لذت اندوزی اور انتقام جوئی کے بجائے امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی فکر میں ہوتے. یعنی ایک گروہ ایسا ہے دنیا میں, بلکہ اکثریت کہے ایسی ہے, جن کاموں میں مصروف ہے. اس کی زندگی کے ہم مقام دو ہیں, ایک یہ کہ وہ لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, آرام دہ زندگی ہو, کھانا اچھا ہو, لباس اچھا ہو, کمرے میں ہمارے اچھی جو ہے وہ ہوا ہو. ایک حد تک آسائش بری چیز نہیں ہے, لیکن کسی کا ہم غم آسائش بن جائے. انسان آسائش اس لیے حاصل کرے کہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے, یہ بری بات نہیں ہے, لیکن کسی کی زندگی کا مقصد حیات یہ ہو کہ ہم آسائش ہی حاصل کرتے رہے اور وہ دوسروں کو اپنی آسائش کے لیے غلام بنائے, جائز اور ناجائز کو نہ سوچے, یہاں تک کہ اس کی زندگی کا دوسرا ہدف یہ بن جائے کہ وہ انتقام جوئی میں مصروف رہے. فلانا اس نے میرا یہ کام نہیں کیا, اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. فلانا اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. اس نے مجھے یہ دینا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا, ایسے پوچھنا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا, اب ہم اس کے ساتھ یہ انتقام جوئی. یہ برائیاں ہیں انسان کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگا رہا ہے. امام نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کے بجائے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فکر میں ہو. اچھائیوں کا رواج دینا, برائیوں سے روکنا, معاشرے میں اس چیز کو عام کرنا. لہذا مولا کا چاہنے والا چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں پھنستا, اور پھنس کر اس ذہنی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے خزینے کو, جسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات انسان, اس لیے کہ اس کی عقل, اپنی عقل کو ان چیزوں میں استعمال کرے. لوگ مکاری کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, سمجھتے ہیں بہت عقل مند. لوگ ہوشیاریاں دکھاتے ہیں دوسروں کو اذیت پہنچانے کے, اور سمجھتے ہیں بہت عقل مند. یہ عقل کا غلط استعمال جو انسان کو مکر و فریب کی طرف لے کے جاتا ہے, اور پھر انسان اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے. پھر انسان اچھائیوں کے پھیلانے اور برائیوں کے روکنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, اور اگر کوئی اس سائڈ پر آ جائے تو پھر اس کے لیے وہ دوسری والی سائڈ اہم نہیں ہوتی, یعنی لذت اندوزی اور انتقام جوئی. اس کی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی, اس کا اس کو غم ہی نہیں ہوتا, حساب ہی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں رہتا. یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے, یہ یاد نہیں رہتا ہمیں کسی سے کچھ لینا تھا. یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں کوئی فرض انجام دینا ہے, یہ یاد نہیں رہتا کہ دوسرے کا ہمارے مقابلے میں کیا کیا خریدا تھا. حق کو ادا کرنا وہ فرض شناس انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کو ادا کرو. مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان انسان اس فکر میں مصروف ہے کہ ہمیں امر بالمعروف نہیں از منکر کے لیے کیا کرنا چاہیے. اپنے گھر سے شروع کریں, اس کے بعد پورے معاشرے میں. پروردگار عالم نے انسان کو بہت کچھ عطا کیا, اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر سکتا ہے اگر ہم یہ جان لیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, اس کے اوپر ہمیں یقین ہو جائے. ایک حدیث ہے, ایک قدسی ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. محمد حدیث قدسی ہوتی ہے جو کسی معصوم سے نقل نہیں ہوئی, امام سے نقل نہیں ہوئی, رسول سے نقل نہیں ہوئی, بلکہ پروردگار عالم نے خود بیان کی. جب اللہ نے بیان کی تو اس کے بعد پھر کسی نے بیان کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈائریکٹ آئی ہوئی چیز. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بندے کے رابطے کو بیان کر, بندے سے خدا کا جو رابطہ ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ واجبات کو ادا کرے, واجبات کو ہم ادا کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکات ادا کر رہے ہیں, حج اور خون جتنے بھی واجبات, خدا نے تعالیٰ کہتا ہے بندہ اس سے نزدیک ہو جاتا. اور پھر اگر اس سے بڑھ کر کوئی مستحبات کو نوافل کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اور قریب ہو جاتا. قربت خدا کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے واجبات مقدم ہے, اس کے بعد پھر نوافل کی باری آتی. یعنی سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے جو عوامر ہیں، جو معروف ہیں، واجب کی حد میں، ان کے اندر داخل ہو جائے. پھر دوسرے اسٹیج میں مستحبات. ہماری سوسائٹی میں بہت جگہوں پر ایسا ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ معروف کے اسٹیجز کیا ہیں. یعنی یہ سیڑھی جو ہم نے چڑھنی ہے معروف کی، اس سے پہلے ہم کہاں چڑھ. کچھ لوگ مستحبات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جو اہمیت واجبات کی ہے، اور واجبات کو بالکل اہم نہیں سمجھتے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کو ترک کرنا گناہ. مثلاً خمس واجب لیکن معاشرے میں رائج نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپن سے کچھ مکروہات کے اوپر اتنی زیادہ نہیں سنتے تھے. اتنا زیادہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ہم سمجھتے تھے حرام کام. اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ یاداوری کروائی جاتی تھی، تذکر دیا جاتا. مثال کے طور پر جس کچھ چیزیں رائج ہیں ہمارے معاشرے، مثلاً جھاڑو اسے کھڑی کر کے نہیں رکھنا، لٹا کے رکھنا، یہ اس کا مکروہات سے بھی تعلق ہے. منگل کو ناخن نہیں کٹیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی منگل کو ناخن کاٹ لیا، منگل کو کوئی کپڑا کٹ جائے. منگل کو ناخن کاٹنا مکروہ ہے، لیکن بچپن سے اتنا کہا گیا، اتنا ذہن میں ڈال دیا گیا کہ لگتا یہ تھا کہ شاید منگل کو ناخن کاٹنا حرام کام. اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں جو ہم آزاداری کے دوران لوگوں سے سنتے ہیں اور اب تک بھی رائج ہے. میرے خیال سے بہت سارے ابھی گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، جیسے بچے یہ جملہ اسکول سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، محرم میں گانے سننا حرام. تو محرم میں گانے سننا حرام ہے، اس کے علاوہ شاید گانے سننا جائز ہے. اس طرح کی کتنی چیزیں ایسی جو معاشرتی دباؤ کی وجہ سے غلط رائج ہو جاتی، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن حقیقت یہ کہ معروف کو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ہمیں اسی طرح اس سیڑھی پہ چڑھنا ہو. تو پہلے واجبات کی ادائیگی، ان دونوں باتوں کو جو مثالیں میں نے آپ کو دی کہ گانے سننا تو پورے سال ہی حرام ہے، صرف محرم میں تو حرام نہیں ہے. محرم میں کہاں سے آ گیا گانے سننا حرام؟ حرام ہے گانے، چاہے محرم میں سنے یا محرم کے علاوہ سنے. اسی طرح سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے منگل کے دن، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے، گناہ نہیں. یہ وہ چیزیں جو ہم نے معاشرے میں دیکھی. پھر اب معاشرے کو اگر ہمیں معروفات کے اوپر لے کر چلنا ہے، تو بچہ جس کو لاجک چاہیے، یہ میں روزانہ یہ نقطہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بچوں کو لاجک چاہیے، منطق سے سمجھائیں گے جلدی سمجھ میں آئے. بچہ سوال کرتا ہے یہ چیز کیوں ایسے، یہ چیز کیوں ایسے. اگر واجب ہے تو سب سے بڑی لاجک اس کی یہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ضروری ہے، حج واجب ہے. مثلا نماز واجب ہے، نماز پڑھو گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بہت ساری برائیوں سے تمہیں روک لے گی. نماز پڑھو گے تو وقت کے پابند ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے تو جسم کی ساری غلاظتیں ختم ہو جاتی ہیں، روح کی غلاظتیں ختم ہو جاتی ہیں. کہ وہ سب لاجک سے اسلام نے ہمیں دی. پہلے واجبات کی سیڑھی پر چڑھائے بچوں کو کہ واجب جو ہے وہ ضروری ہے انجام دینا، محرمات سے اجتناب کرنا ضروری. پھر مکروہات کی باری آتی. اگر کسی کے اوپر واجب روزہ ہے، قضا روزہ ہے، وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا. جب مستحبی روزے کے دنوں میں روزہ رکھے گا تو نیت قضا روزے کی کرے گا، کیونکہ ابھی اس کا واجب باقی ہے. ایک شخص جس کی قضا نمازیں ہیں، اپنی قضا نمازیں ہیں، دوسرے کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا. ایک شخص جو زندہ ہے وہ اپنی نمازیں کسی اور سے نہیں پڑھوا سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے. تو یہ بھی مسئلے بھی لوگوں کے سننے میں آتے. تو یہ جو معروفات ہیں ان کے اوپر ہمیں پہلے عمل کرنا ہوگا جو واجبات اور محرمات کی حد تک ہے، پھر مستحبات کی ہم سیڑھی پر چڑھیں گے. ایک وہ شخص جو فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، نماز شب کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فجر کی تو پابندی کرے، فجر کی پڑھتے نہیں ہیں اور اس بات کی تشہیر ہم نماز شب پڑھتے. نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے، بہت دیر دیر سے پڑھ رہے. نماز کو اس وقت میں پڑھنا اہمیت رکھتا ہے. ابھی ہمیں اول وقت کی عادت نہیں ہے، ہم اول وقت پڑھنے کے اپنے آپ کو عادی نہیں کر رہے اور نماز شب پڑھ. نماز شب مستحب عمل ہے، ضرور پڑھیں. نماز شب کی بہت برکتیں ہیں، میں مستحب کی مخالفت نہیں کر رہی، صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں پہلے اپنے آپ کو واجبات کا پابند بنائیں، پھر اگلی سیڑھی پر چلیں گے تب ہمارے مستحبات کا بھی اثر ہوگا. اللہ کہتے ہیں پھر یہ بندہ مجھ سے اور قریب ہو جاتا. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جتنا متقی پرہیزگار ہے کہ واجبات بھی ادا کر رہا ہے مستحبات بھی ادا کر رہا ہے گناہ نہیں کرتا, پروردگار عالم سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا اب ہم اس سے محبت کریں, محبت اس کی اور طرح کی. اللہ سب بندوں سے محبت کرتا ہے, گناہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے, اسی لیے تو ان کو توبہ کا موقع دیتا ہے. ایک لمحے میں سچی توبہ کر لے اپنے پاس بلا لے. لیکن وہ بندہ جو مچھی ہے, بالکل ایسے اس مثال کو میں یوں سمجھاتا ہوں جیسے بچوں میں ایک ماں کی ساری اولادیں, ماں نے ہر بچے کو پیدا کیا, سختیاں برداشت کی, سب کے لیے وہی خدمت کی, ہر بچے کے لیے رات کو جاگی, ہر بچے کو دودھ پلایا, سب کے صفائی ستھرائی کے کام انجام دیے. یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, جتنی محبت ماں کو انصاف ہونی چاہیے سب سے برابر ہونی چاہیے. لیکن وہ بچہ جو ماں کا فرما بردار, جو ماں کو اذیت نہیں دیتا, جو ماں کو تکلیف نہیں پہنچاتا, ماں کی بات ہمیشہ سنتا ہے, ماں کی شفقت اور محبت کا احساس کرتا ہے, ماں کی محبت کا جواب دیتا ہے, ماں کے لیے مزاحمتیں نہیں کرتا, ماں کے دل کو خوش کرتا ہے, یقیناً یہ محبت میں آگے بڑھ جائے گا. باقی بچے شکایت کرتے ہیں اس سے کیوں, سوچو اس سے کیوں, وہ بھی تمہاری سگی ماں ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اس میں کچھ ہے اس لیے اس سے ہے, اس کے اندر کیا کوالٹی. بندے نے بھی ایسا ہی, اللہ نے سب کو پیدا کیا, اس بندے نے آگے بڑھ کر اطاعت خدا میں اتنے آگے قدم رکھا کہ اللہ کہتا ہے اب میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب میں کس سے محبت کرنے لگتا ہوں, یہ والا حصہ بہت عجیب, کہ اللہ کہتا ہے جب میں کس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, پھر وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں میرے کان سے سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ میری زبان سے بولتا. پروردگار عالم کتنی بڑی بات اپنے بندگان مومن کے لیے کہہ رہا ہے. شرط یہ کہ ہم اس درجے پر تو پہنچے. صفت اللہ التی ہی احسن, اللہ کے رنگ بہترین رنگ ہے. اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے علی ابن ابی طالب نے اللہ کی خاطر سب کچھ کیا, ایمان کے اعلیٰ مدارج پر تھے, پروردگار عالم کی خاطر شب ہجرت بستر رسول پر بھی سو گئے, نبی اکرم کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, ہر جنگ میں شریک ہوئے, کئی زخم کھائے جنگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر عین اللہ ہے, عزن اللہ ہے, ید اللہ ہے, تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں, ضرور بھیجے گا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجل فرجہم. موضوع بحث ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاشرے میں ضرورت. کل جو نکات بیان کیے تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں معروف اور منکر کی منطق اور لاجک اللہ نے قرآن میں بھی بتائی, احادیث میں بھی بتائی گئی, اور بچوں کو بھی ہمیں ایسے ہی اگر کھانا ہے تو ہمارے بچے معروف سے نزدیک ہوں گے, منکرات سے دور. اچھائی کا کیا فائدہ ہے, برائی کا کیا نقصان, اچھائی سے ہمیں کیا ملے گا, برائی سے ہم بچیں گے تو کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں. چند چیزوں کا کل ذکر کیا, میں آج بھی ایک دو مثالیں دوں گی. مثلاً اللہ تعالی رزق کی ذمہ داری خود لیتا ہے, پروردگار عالم نے کہا کہ ہم رزق دیں گے, رزق کے ذمہ دار پروردگار. اس کے اوپر بندے کو توکل ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رازق. خدا تعالی نے ہمیں جب یہ بیان کیا کہ میں رازق ہوں, تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان غیر ضروری فکر مند ہونا شروع کر دے تو خود اس کے لیے نقصان دہ ہوتا. مثلا رزق کے بارے میں غیر ضروری فکر مند ہونا شروع کر دے, اگر ہمارے پاس جتنا پیسہ ہم اور حوث کریں گے اس سے زیادہ ہو, کہاں قناعت کرو, جتنا ملا ہے اس کے اوپر راضی رہو. پھر پروردگار عالم نے جو عبادات ہیں, مثلا واجب ہے حج کرنا, حج کب واجب ہو جاتا ہے, حج اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب کسی شخص کے پاس اتنی استطاعت ہو, اتنا مال ہو کہ وہ حج پر جا سکے اور واپس آنے کے بعد بالکل فقیر بھی نہ ہو جائے, یعنی ایسا نہ ہو کہ جب وہ حج سے واپس آئے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے لوگوں کے سامنے سوال کرنا پڑے، یہ نہیں ہے، بلکہ جب واپس آئے تو کم از کم وہ اپنی زندگی کو شروع کر سکے. مثلا اگر کسی کے پاس صرف 3 لاکھ روپے اور حج کا پورا خرچہ 3 لاکھ، اگر 3 لاکھ روپے خرچ کر کے حج پر چلا جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو ہاتھ خالی ہے، ایسے شخص کو مستقی نہیں کہیں. مستقی وہ ہے جو یہ خرچہ بھی برداشت کر لے اور واپس آئے تو بالکل تنگ دست بھی نہ ہو. مثلا اس کا اپنا گھر ہے، گھر اس کے لیے ضروری ہے، ایک ضرورت ہے گھر. اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. لیکن ہاں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس نے جو 10 سال کے لیے اپنے اخراجات کی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ سب کر سکے. مثال کے طور پر بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان بچوں کے پیسوں میں کر سکے. مثلا اور دوسرے اخراجات ہیں، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ انجام دے رہے ہیں لیکن وہ ضروری خرچے نہیں ہے. ایک اور گھر بنانا ہے، گھر میں رہ رہے اب اس دوسرے گھر کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب ہم اپنی ضرورتوں کو ایسے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ زمین خریدنی ہے، وہاں گھر بنانا ہے، اس بینک بیلنس کو بڑھانا ہے، بیوی کو زیور بنا کے دینا ہے، بیوی کی فلاں بات پوری کرنی ہے، اس کو میکے بھیجنا ہے جو بہت دور کہیں رہتے ہیں، مثلاً اس کے لیے خود 6 لاکھ لگیں گے، یہ اخراجات واجبات نہیں. اگر یوں حساب کوئی کر رہا ہے تو پھر کبھی بھی حج نہیں کر سکتا. حقیقت ہے کہ اگر ہم 30 سال پہلے کے معاشرے کو دیکھیں، جتنا آج حج ایک واجب عمل رائج ہے نہیں تھا. شیعہ حج نہیں کرتے تھے کیونکہ اہمیت ہی نہیں تھی حج کو واجب نہیں. پروردگار عالم نے ایک لاجک دی، احادیث میں ہمیں لاجک بتائی کہ حج اور عمرہ مال کو وسعت دیتے. جو حج اور عمرے میں جائے گا فقیر نہیں ہوگا، فقر و تنگ دستی دور ہو جائے گی اس کی. حج اور عمرے پر ویسے فقیر کو جا نہیں سکتا، اتنا ہے جس کو فقر کا ڈر ہے کہ جاؤں گا تو کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. پروردگار نے پہلے بتا دیا کہ اس کام میں اتنی برکت ہے کہ فقر اور تنگ دستی دور ہو جائے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے میں کہاں جاؤں گا. فقر اور تنگ دستی اس کی دور ہوگی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس واجب کو انجام دے گا. اور اگر کسی نے واجب انجام نہیں دیا، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے. روزے کی لاجک یہ کہ ہماری باڈی کا سسٹم صحیح ہو جاتا ہے. 30 دن تک جب ہم ایک بدن کو جو ایک مشینری ہے ریسٹ دیتے ہیں ایک مدت تک کے لیے، معدے کے لیے، ہمارے جسم کے نظام کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے. بھوک پر کنٹرول کی طاقت پیدا ہو جاتی. وہ کام جو زندگی میں حرام ہے ان سے بچنے کی، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی لاجک کیا ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہی روزہ ہے جو ہمیں برداشت کرنے کی طاقت فراہم کرتا. اور اہل بیت اس پر طہارت کا طریقہ یہ تھا تو گرمیوں کے روزے کو پسند کرتے، جو سخت کام تھا اس کو پسند کرتے. بی بی مریم کیا چیز پسند کرتی ہے؟ سخت دنوں میں، گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھتی. روزہ رکھنا انسان کو متقی پرہیزگار بناتا ہے، روزہ انسان کو مخلص بناتا ہے. روزے کی بھی ایک لاجک، زکات کی لاجک، ضمانت ہے مال کی. آج ہماری سوسائٹی میں لوگ پریشان ہو، چوری ہو گئی، گھر جل گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں چیز چھن گئی، پتہ نہیں کتنی چیزیں. ہم جب دینی معاملات میں اپنی چیزوں کی ضمانت نہیں کروا رہے ہوتے، جیسے انشورنس کرواتے، انشورنس آپ کرواتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ حفاظت، کچھ پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ انشورنس کے طریقہ بتایا، زکات دو گے مال کی ضمانت ہو جائے. یہاں پر ہم ساری یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پیکج میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا. یہ دیکھیے کہ جب دینداری کے اندر کتنے فوائد ہیں. زکات دیں گے مال کی ضمانت ہوتی ہے. لاجک، یہ عقیدہ اگر بچوں کا بچپن سے بنتا ہے، یقین مانیے بہت اثر ہوتا ہے. بچہ خود کہہ رہا تھا مثلا صدقہ نکال دیں بلاؤں سے دور ہو جائیں گے. آج ہم جان دینے جا رہے ہیں، وہ صدقہ نکال کے جائیں گے، کوئی نیکی کر کے جائیں گے، شاید وہاں جا کے کچھ اثر ہوگا. ان حسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیوں کے اثرات ہیں تو برائیوں کو کھا جاتی. اگر کچھ غلط کیا تھا، جب ہم نیکی کر دیتے ہیں تو اس کا اثر نظر آتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اہل بیت اس پر طہارت کی زندگی میں درود بھیجے گا محمد والا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایک اور نقطہ جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی از منکر کے حوالے سے. اگر ہم امر بالمعروف نہی از منکر کرتے ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ اثر کا بھی آپ کو یقین ہو. جہاں ہم روک رہے ہیں وہاں اثر بھی ہوگا، اور یہ بھی یقین ہو کہ اگر ہم نہی از منکر کر رہے ہیں تو لوگ رکیں گے، وہاں پر بھی ہماری بات مانی جائے گی اثر. لیکن حقیقت یہ ہے، اس کی جب تفسیر کی گئی، اور جو کتاب جس سے میں مسلسل آپ کو حوالہ دے رہی ہوں مختلف باتوں میں، حجت الاسلام المسلمین آیت اللہ محسن قراتی نے یہ جملات لکھے کہ اثر فوری ہو یہ معیار نہیں ہے. بلکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امر بالمعروف نہی از منکر کا اثر آئندہ چند سالوں میں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، بہت سالوں بعد بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن ابھی ہم یہ کام نہیں کریں گے، امر بالمعروف نہی از منکر نہیں کریں گے، آئندہ سالوں میں اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف نہی از منکر بیان کیا. امام کا ہدف کیا تھا؟ انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں نے ارادہ کیا کہ میں امر بالمعروف کروں نہی از منکر کروں. اس کا کیا اثر فوراً ہوا؟ یزید تبدیل ہوا؟ یزید تبدیل نہیں ہوا. حکومت تبدیل ہوئی، اسلامی حکومت بنی، امام زین العابدین علیہ السلام کو حکومت ملی؟ نہیں ملی. لیکن اس کے اثرات یہ ہوئے کہ آہستہ آہستہ پیغام عاشورہ، پیغام کربلا لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہوا، اور پھر آج 1400 سال بعد بھی ابھی ہمیں امام کے کسی فرزند کی حکومت نظر نہیں آ رہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کربلا کا حقیقی اثر نظر آئے گا. آج بھی اگر دین ہے، نمازیں بچی، روزے بچے، سب کچھ بچا، تو وہ کربلا کی وجہ سے بچا. کربلا کا بھی کوئی فوری حل نہیں تھا، فوری کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، لیکن امر بالمعروف نہی از منکر کا نتیجہ بہت دیر بعد بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ نے اپنے بچے کو، ایک کو کہا کہ تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے، پہلا والا بچہ آپ کا نمازی نہیں بن رہا، روزہ رکھو، نہیں رکھا، پیار سے بھی سمجھایا، جب سختی کرنے کا وقت آیا وہ بھی کر لیا، نہیں کیا. اگر آپ 1-2 مہینے میں تھک جائیں تو بھائی یہ بچہ تو کچھ نہیں کر رہا، اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اثر نہیں ہے تو چھوڑ دو، اب اس کو ہم نہیں کہتے، ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے، ہمت ہار کے بیٹھ گئے، کام ختم کر دیا. لوگ اکثر امر بالمعروف نہیں از منکر کے معاملے میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانے، ہم لوگ جو مجالس پڑھتے ہیں، ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ کہاں پھنس گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا. یہاں پر وہ پڑھے جو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کو پڑھے جس کے اوپر ڈانٹ بھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے لیے کام سخت ہے، گراں ہے، مشکل کام ہے امر بالمعروف نہی از منکر کرنا، فوری نتیجہ نہیں نکلتا. ابھی دیکھیے گا، پڑھ کے اٹھیں گے وہی لوگ جو آپ کی تعریف کر رہے ہوتے، وہی ایسے جا رہے ہوتے، وہی نماز نہیں پڑھتے، گھر جا کے سب بھول جاتے، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسے جملے ہم بھی سنتے رہتے، کوئی اثر نہیں ہوتا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوگا پھر سب جا کے بھول جائیں گے، دیکھ لیں گے لوگوں کو شادیوں میں کیا کر رہے ہوتے. ایسے جملات مسلسل سننے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھو، صبر حاصل کرو، 950 سال محنت کی. کیوں کہا پروردگار عالم نے؟ کیونکہ انسان صابر نہیں ہوتا، انسان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، چاہتا ہے بس ہر چیز کا رزلٹ جلدی مل جائے. آپ کا بڑا والا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے چھوٹے والے کے اوپر اثر ہو جائے، تیسرے والے پہ اثر ہو جائے، محلے کے بچوں کے اوپر اثر ہو جائے. لوگ دیکھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ فوراً ہمیں ہر چیز کا رزلٹ ملتا ہے. مثلاً اعتراض بھی کریں گے اس شخص کے اوپر جو امر بالمعروف نہی از منکر کر رہا ہے، اچھا سب کو سبق سکھاتے ہیں، دیکھو ان کے اپنے گھر میں، حضرت نوح کے اوپر اعتراض کریں گے کہ ان کا اپنا بیٹا ہے ایسا تھا، حضرت لوط پہ اعتراض کریں گے ان کی بیگم ایسی تھی، فلاں عالم اس کو دیکھو مجلس پڑھتا ہے تو اس کا فلاں ایسا ہے. خدا را کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے احتیاط کریں. امر بالمعروف نہی از منکر کرنے والا قرآن میں نمونے بتا دیے کہ یہ بھی معیار نہیں ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سب کو صحیح کرو. اگر تمہارے اپنے گھر میں کوئی ایک بھی خراب نکل آئے تو کام چھوڑ دینا، کیونکہ تم تو ناکام ہو گئے. حضرت نوح نے نہیں چھوڑا، حضرت لوط نے نہیں چھوڑا، کتنے ایسے مثالیں ہمیں انبیاء اور آئمہ کی زوجات میں نظر آتی ہیں، یا اچھی خواتین کی جن کے شوہر برے تھے، بی بی آسیہ نے نہیں چھوڑا، فرعون کی زوجہ تھی بی بی آسیہ، خود آخر میں شہید ہو گئی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کو مسلح کیا گیا تھا، ایمان نہیں چھوڑا، اپنا کام نہیں چھوڑا، کام کرتی رہی، فرعون کو خبر ہو نہ ہو، اسی کے گھر میں رہے گی، اس کی زوجہ بنے، درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد محمد وجل فرجہ،
اور محمد والی محمد صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه.
کربلا کا اثر آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اس وقت جب اہل بیت کا گھرانہ کمزور ہو چکا تھا، بظاہر ہمتیں ٹوٹ جانی چاہیے، اور یزید کا بھی مقصد یہی تھا کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں، لیکن عزاداران گرامی اس کربلا میں، بعد کربلا اور کربلا کے واقعے میں روز عاشورہ ہر شخص ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تعداد اور طاقت معیار نہیں تھی، امام نے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا، امام نے طاقتور لوگوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا. بہت مختصر کا تذکرہ کروں گی آج اس صحابی کا جس کو امام نے خود خط لکھ کر بلایا، جناب حبیب ابن مظاہر. وہ مرد فقیح، وہ مرد عالم، وہ مرد متقی و پرہیزگار، جن کا شہرہ اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں بہت زیادہ. حبیب ابن مظاہر کو جب امام نے خط لکھا تو ایک دعا دی، پروردگارہ تمہیں آخرت میں جزا دے گا. حبیب میں کچھ خصوصیت تھی تو امام نے انہیں بلایا تھا. کربلا کے واقعے میں کچھ خواتین کے بھی ایسے کردار کہ حبیب کی زوجہ نے جب امام حسین علیہ السلام کے خط کو سنا کہ فرزند رسول، فرزند فاطمہ زہرا مشکل میں ہے اور ان کے شوہر کو بلا رہے، تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کیا کہتی؟ جب حبیب ابن مظاہر نے انہیں آزمانے کے لیے خاموشی اختیار کی اور یہ کہا کہ اگر چلا جاؤں گا تو تم بیوہ ہو جاؤ، تھوڑا سا پرس پیش کیا، سلام ہو اس بیوی کے اوپر جنہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ حسین کے ساتھی کم ہے. بہت عجیب ہے یہ جملے، اور طلب کربلا کا ہر ہر فقرہ، حسین کے ساتھی کم ہے، فرزند رسول کے اصحاب کی تعداد کم ہے. جانتی تھی بہت بڑا لشکر نہیں، ادھر 30,000 کا لشکر ہے اور یہاں 72 کے ساتھی، بہت کم لوگ تھے امام کا ساتھ دینے والے، اور جس کے ساتھی کم ہوتے ہیں وہ ایک ایک کا منتظر ہوتا. امام حسین علیہ السلام زیادہ ساتھیوں کی تلاش میں نہیں تھے، بلکہ امام اچھے اچھے ساتھیوں کی تلاش میں تھے اور ایک ایک کا انتظار کر رہے. حسین حبیب کا بھی انتظار کر رہے. یہی حبیب ابن مظاہر ہے کہ جب شب عاشور آ گئی اور خیمے حسینی سے ایک گزر رہے تھے تو خیمے میں ایک صدا آئے جناب سیدہ زینب سنی کہ بی بی اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قلیل بھی کل آپ کا ساتھ نہ دے. جناب زینب کو ایک جملہ سننا تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے حبیب اصحاب کے خیمے میں سب سے کہا کہ سیدہ زینب کو حسین کی بہن کو ہماری وفاداری میں شک، آپ اپنی وفاداری کا اعلان کرنے چلے، شمشیر ہاتھ میں ہے، خیمے کے پاس آ کر کہتے ہیں بیوی اگر آپ کو ہماری وفاداری پر شک ہے، بیوی ابھی آپ کے سامنے اپنے سر کو تن سے جدا کر کے رکھتے، آپ حکم کریں تو ہم اپنی جانیں قربان کر. عزاداران امام وہ حبیب ہیں جن پر جناب زینب نے سلام کیا. امام حسین علیہ السلام حبیب کے آنے سے خوش ہو گئے، حبیب کو سبا سالار بنایا، یہاں تک کہ جب امام کسی بھی شہید کے جنازے پر جاتے تو حبیب کو ساتھ لے کر جاتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلم ابن عاصم کے جنازے پر امام حسین علیہ السلام آئے تو اس وقت حبیب نے مسلم سے کہا، مسلم
جانتا ہوں کہ آپ کے بعد میری باری ہے، اگر وقت ہوتا تو فرمائش کرتا کہ مجھے کچھ وصیت کرے، کہ وصیت پورا کرنے کے لیے وقت اور موقع نہیں۔ جناب مسلم ابن خزیمہ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ اے میرے بھائی حبیب، جب تک زندہ رہو والا کی نصرت کرتے رہنا۔ حبیب ابن مسائل کہتے ہیں اس معاملے میں آپ بے فکر رہے، والا پر اپنی جان قربان کر۔ عزادارہ نے امام حبیب اور تمام ساتھیوں کو امام علی مقام نے جب رخصت کیا تو جانے والا امام پر ایک آخری سلام دیتا، السلام علیکہ یا عبد اللہ، السلام علیکہ یا عبد رسول اللہ۔ امام حسین اس سے کہتے تھے، والا کہتے تھے وعلیکہ السلام نحن خلفک، اور تم پر بھی میرا سلام، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت حبیب گئے، امام حبیب کے جنازے پر آئے، حبیب کو دعائیں دی، پروردگار تم پر رحم و کرم کرے، تم ایک رات میں قرآن کو ختم کر لیتے، تم نے حق کے دوستی حق کے وفاداری ادا کر دیا۔ پھر آئے افسوس والا، جب آپ کا آخری رخصت کا وقت آیا تو کوئی نہیں تھا جو آپ کو سلام کرتا، کوئی نہیں تھا جو آپ کو وداع کرتا۔ عزادارو حبیب کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، حبیب کے سر کو گھوڑے میں باندھا گیا، کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا گیا، حبیب کے بیٹے دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جو شخص لے کر پھر رہا تھا سر، اس نے کہا خدا کے لیے مجھے یہ سر دے دو۔ اس نے سوال کیا تم کون ہو؟ کہا میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہتا نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے ابن زیاد کے دربار سے انعام و اکرام ملنے والا۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اصحاب حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے۔
احسانم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے۔ خداوند ہم سب کی گناہوں نے کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے۔ بار الہ حق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کر دے، خدایا ان کی جائز حاجات کو پورا کر دے۔ بار الہ حق محمد و آل محمد، جو جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، نادار ہے، تو خیر الرازقین ہے، انہیں رزق وافر عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہے تجھے وسیل واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین کا، کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، خصوصاً عزاداران نے امام حسین علیہ السلام کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو، ان کی تمام جائز حاجات مقبول ہو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات علم کی تلاش میں، انہیں علم نافع سے مزین فرمان۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیقات سے نواز۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کو اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے۔ ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔